باغ جنت کے ہیں بہرے مدحا خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدحا خانے اہل بیت.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان صحابہ و اہل بیت آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف. رسول پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بڑھتے ہیں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی طرف.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض مضاها صدق اللہ
العظیم. ماشاءاللہ، سورہ رحمان کی تلاوت ہوئی. آئیے ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری نعتیں سنتے ہیں. سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے اپنے دلوں کو معطر و منور کرتے ہیں، حضور کی محبت اپنے دل کے اندر بڑھاتے ہیں. بڑھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت سرائی کی طرف. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی شفینا صلی علی فضا شفا
Thank you.
کتنے اچھے انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، آپ کے معجزات، آپ کے اکرام، آپ کے انعام اور آپ کی عظمت و رفعت کا بیان کر رہے ہیں، اور یوں کہیے کہ داد و تحسین زبان سے جاری کر رہے ہیں، واہ واہ کیا بات ہے پیارے آقا کی شفاعت کی، پیارے آقا کی شان کی۔ اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی اہل بیت کی اور صحابہ کرام علی مرضوان کی ہمیں سچی محبت عطا فرمائے، اسی پر ہمیں جینا اور مرنا نصیب کرے، ہمارا ایمان سلامت رہے اور ہم ایمان سلامت لے کر قبر میں جانے میں کامیاب ہو جائیں، قیامت میں ان مقدس ہستیوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو کہ ہم جب قیامت میں ہوں تو ہمارے لیے ان مقدس ہستیوں کی برکتیں ہوں، ایک طرف اصحاب رسول ہوں، دوسری طرف اہل بیت اطہار ہوں، مصطفیٰ کریم جلوہ فرما ہوں، اللہ کے نیک بندے ہوں، اور انشاءاللہ ان نیک بندوں کی برکت سے قیامت کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کی رحمت سے ہمارے لیے آسان ہوگا، اور اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے گا۔ امید ہے رب کی ذات سے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سے انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، اور بندے جو اللہ سے گمان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے لیے ویسا ہی فرما دیتا ہے، ہم اچھا گمان رکھتے ہیں ہمارے لیے اچھا ہی ہوگا۔ سلسلہ ہے فیضان صحابہ اور اہل بیت، اس میں انشاءاللہ صحابہ کرام اہل بیت اطہار کے حوالے سے ہم سنیں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت ہی پیارا، نہایت ہی دلچسپ اور دل کو گداس دینے والا، ہمارے دل کے اندر ذوق و محبت بڑھانے والا ہے۔ موضوع ہمارا ہے اولاد رسول کی عظمت، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد پاک، آپ کی ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک کی عظمت، ان کی شان، ان کی زندگی، ان کے احوال، ان کے عادتیں، اور انہوں نے کس طرح نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری کی، اور ان کی زندگی کے روشن پہلو ہمارے لیے کس طرح مشعل راہ ہیں، اور ہمیں اپنی زندگی میں ان کی زندگیوں سے کیسے درس حاصل کرنا چاہیے، اس پر انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی اولاد پاک کا ذکر ہے، اور دیکھیے ہر ایک کو اپنی اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک کا تذکرہ ہے، آپ کی آل مبارک کا تذکرہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے تعلق رکھنے والوں کا تذکرہ ہے، ان کا تذکرہ ہے کہ جن کی رگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک گردش کر رہا تھا، ان کا پیارا تذکرہ آج کر رہے ہیں، اور ہمیں رب کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ ان کے تذکرے کے وقت رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا، اور یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات آخرت ہوگا، کہیں اور مت جائیے۔ سنیے اولاد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شرافت، اور ان کے احوال زندگی کو، اور اپنے لیے ان کے تذکرے کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائیے تاکہ ہم نجات آخرت پانے میں کامیاب ہو جائیں۔ غلام محی الدین بھائی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پاک کا ذکر ہو رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مبارکہ کی عظمت کے حوالے سے احادیث طیبات میں یقیناً حضور کے ارشادات ہیں، صحابہ کرام علی مرضوان کے فرامین بھی ہیں، اولیاء امت نے بھی ان سے محبت کا اظہار کیا ہے، ہمارے دلوں میں ان کی محبت و عظمت مزید بڑھے، اس حوالے سے آپ ان کی عظمت و شرافت کے حوالے سے کچھ ذکر فرمائیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث شریف میں آتا ہے ذکر الانبیاء عبادت
سبحان اللہ
و ذکر الصالحین کفارت.
کیا بات,
انبیاء کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے اور مقربین کا اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے. تو ان مبارک ہستیوں کے ذکر سے یقیناً ہمارے گناہ دور ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ان کے ذکر کی برکات اہل ایمان کو نصیب فرماتا ہے.
ٹھیک,
اہل بیت پاک اولاد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بہت ہی باعظمت ہستیاں ہیں اور ان کی عظمت کے لیے یہی کافی تھا کہ ان کے مبارک تذکرے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں,
اللہ اکبر,
یعنی ان کی شان بیان کرنے والا خود ان کا رب عز و جل.
کیا بات,
صرف یہی ان کی عظمت کے لیے کافی تھا کہ جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرمائے اور خود ان کی شان کو بیان فرمائے. اور قرآن پاک وہ کتاب مبین ہے جس کو ہر مسلمان پڑھتا ہے.
کیا بات,
دنیا بھر میں نہ جانے کہاں کہاں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے, کیونکہ دنیا بھر میں مسلمان دنیا کے چپے چپے میں پائے جاتے ہیں. اگر یہاں پر عشاء کا وقت ہے تو کہیں فجر کا وقت ہوگا, کہیں ظہر کا وقت ہوگا, کہیں نہ کہیں دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں اہل ایمان قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں اور تلاوت قرآن مجید میں مصروف ہوتے ہیں. تو جب تک قرآن مجید پڑھا جاتا رہے گا ان کی شان کو بیان کیا جاتا رہے گا, اور ان کی شان رکنے والی نہیں ہے کیونکہ ان کی شان کو بیان کرنے والا ان کا رب عز و جل ہے. اور بڑی مشہور آیت مبارکہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کے بارے میں جس میں اہل بیت کا ذکر ہے اور اہل بیت کی شان و عظمت کو بیان کیا, اولاد رسول کی شان و عظمت کو بیان کیا, جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اولاد رسول کی عظمت پر اس سے واضح آیت کوئی نہیں. یعنی آیتیں تو بہت ساری ہیں, لیکن جس طرح بڑے اہتمام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والے اور نسبت رکھنے والے اہل بیت اور اولاد رسول کا جو مبارک ذکر فرمایا ہے اور جس اہمیت اور جس اہتمام سے فرمایا ہے, تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اے نبی کے گھر والوں, اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا فرما دے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا پاکیزہ بنایا, ایسا پاکیزہ بنایا کہ جو ان سے وابستہ ہوتا ہے اللہ اس کو بھی پاک فرما دے.
کیا
ایمان و اخلاص کے ساتھ ان کا دامن کرم پکڑتا ہے, تمام تقاضوں کے ساتھ ان سے محبت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بھی پاک فرما دیتا ہے. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریت آپ کی مبارک اولاد کو یہ شرف ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر اپنے کلام مجید میں, اپنے مبارک کلام میں فرمایا. اور پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اہل بیت کی شان بیان فرمائی, جو اولاد رسول کی شان بیان فرمائی ہے, اس کی مثال نہیں ملتی. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت یہ ایمان کے لیے لازم ہے.
ٹھیک ہے,
یعنی لا ایمان لمن لا محبت لہ, اس کا کوئی ایمان ہی نہیں ہے جس کے دل میں حضور کی محبت نہ ہو. اور حضور فرماتے ہیں جس کے دل میں میرے اہل بیت کی محبت نہیں ہے اس کے دل میں میری محبت,
اللہ
جس کے دل میں میری محبت نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسی. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا, وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنی جان سے زیادہ محبوب نہ جانے. پھر آگے ارشاد فرمایا, اطرتی احب الیہ من اطرتی, اور میری اولاد کو اپنی اولاد سے زیادہ پسند نہ, میری اولاد کو اپنی اولاد سے زیادہ محبوب نہ جانے. وہ اہلی احب الیہ من اہلی, میں سے اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا, کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک میرے گھر والوں کو, میرے اہل بیت کو اپنے گھر والوں سے زیادہ عزیز نہ سمجھے.
واہ.
اور پھر ارشاد فرمایا, وہ ذاتی احب الیہ من ذاتی, اور مجھ مصطفیٰ کی ذات کو اپنی ذات اور اپنی جان سے زیادہ عزیز نہ جانے. اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا. پتہ چلا کہ ایمان کے کامل ہونے کے لیے اہل بیت کی محبت, سادات کرام کی محبت, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد کی محبت, یہ لازم ملزوم ہے. جس طرح اولاد رسول کی محبت محبت مصطفیٰ کے لیے لازم ہے, اسی طرح اولاد رسول کی محبت کے لیے صحابہ کی محبت لازم.
کیا بات, کیا بات,
ہمارا سلسلہ فیضان صحابہ و اہل بیت, ان دونوں کی محبت جس دل میں ہوگی اس دل میں محبت مصطفیٰ پیدا ہوگی. یعنی ان دونوں کی محبت کسی منافق کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی, اور ان دونوں کی محبت کسی مومن کے دل سے جدا نہیں ہو سکتی.
اللہ,
تو اہل بیت اور صحابہ کی محبت یہ محبت مصطفیٰ کی دلیل ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, حضرت صدر امام شہاب الدین احمد بن قسطلانی رحمتہ اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں, اور انہوں نے امام تبری سے یہ اس روایت کو ذکر کیا. فرماتے ہیں امام تبری نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے تمام اہل بیت عظام اور ان کی ذریت یعنی اولاد کی محبت فرض فرما دی, تو ہم سب پر لازم ہے کہ اہل بیت کی محبت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کی محبت اپنے دل میں رکھیں، اگر ان کی محبت نہیں تو کچھ نہیں. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بطور خاص جو اولاد رسول کی اصل ہیں، حسنین کریمین، مولا علی مشکل کشا، سیدہ خاتون جنت، ان کے بارے میں تو وہ شان بیان فرمایا کہ ان کو اپنی مبارک چادر میں لیا، فرمایا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما. حسنین کریمین کے بارے میں رستے دعا دراز کیے اور ارشاد فرمایا اللہم احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، واحبہما تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، واحب من یحبہما اور تو ان سے بھی محبت فرما جو ان دونوں سے محبت کرتا.
کتنی پیاری روایت ہے نا، ان کی محبت اس دل میں ان کی محبت پیدا ہو جائے، نبی پاک نے ان کے لیے اللہ کے محبوب بننے کی دعا دی.
یعنی آپ جس سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور واقعی اس سے محبت کرتے بھی ہیں، تو آپ کے لیے یہ لازم ہے کہ آپ ان سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت کریں. آپ ان کے اولاد سے بھی محبت کریں، آپ ان کے صحابہ سے بھی محبت کریں، آپ ان کے دوست اور احباب سے بھی محبت کریں. اگر آپ ان سے واقعی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن آپ ان کی اولاد سے نفرت کرتے ہیں، تو اگر آپ واقعی حقیقت میں ان سے محبت کرتے ہیں اور دعویٰ بھی کرتے ہیں اولاد کی نفرت اپنے دل میں رکھنے کے ساتھ ساتھ، لیکن وہ پھر آپ سے محبت نہیں کریں گے. یعنی اگر ان کو پتا چل جائے کہ یہ مجھ سے محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن میری اولاد سے نفرت کرتا ہے.
سارے تعلقات والوں سے محبت، یہ محبت کی علامت.
اسی کو امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ حضور کی تعظیم اور توقیر میں سے یہ بھی ہے کہ ان کی اولاد پاک سے محبت کرے. جو یہ سب کچھ کرے، نمازیں بھی پڑھے، تلاوت بھی کرے، درود بھی پڑھے، تو روزے بھی رکھے، تو سب کرے، لیکن اگر اولاد پاک کی محبت نہیں ہے وہ حضور کی تعظیم ہی نہیں کرتا. امام قاضی ایاز فرماتے ہیں اس کا تعظیم مصطفیٰ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے جب تک اولاد پاک کی محبت نہ ہو، اصحاب پاک کی محبت نہ ہو. تمام اصحاب کی محبت، اولاد پاک کی محبت جس دل میں جمع ہوگی، یہ نسبت پختگی اس میں آئے گی، اور اس تعلق میں جتنی پختگی آئے گی اتنی محبت مصطفیٰ پیدا ہوگی.
کیا بات ہے، یعنی محبت مصطفیٰ کا جو رشتہ ہے نا، اس میں مضبوطی کے لیے ہمیں اصحاب رسول کی بھی محبت چاہیے اور ساتھ میں اہل بیت اطہار اولاد رسول کی بھی محبت چاہیے. راشد بھائی کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں.
میں یہ عرض کر رہا تھا جس طرح غلام محی الدین بھائی نے فرمایا کہ اہل بیت اطہار کی محبت کس قدر ضروری ہے. امام طبرانی، امام حاکم نے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرے، سجدے کرے، نمازیں پڑھے اور روزے رکھے اور راتوں کو عبادت کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں، وہ اہل بیت سے بغض رکھتا ہے اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو فرمایا وہ سیدھا جہنم میں جائے. اہل بیت اطہار سے محبت رکھنا کس قدر ضروری ہے،
جنت میں داخلے کی ضمانت ہے.
جنت میں داخلے کی بالکل ضمانت اہل بیت اطہار سے محبت، اور اہل بیت اطہار کی محبت کے ساتھ ساتھ صحابہ کی محبت. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبے کا دروازہ پکڑ کر فرمایا، کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ میرے اہل بیت کی مثال، فرمایا ایسی ہے جیسے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی.
کیا بات،
کہ طوفان کے اندر، طوفان نوح میں اس کشتی کے اندر جو سوار ہوا وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے الگ رہا وہ غرق ہوا. تو فرمایا میرے اہل بیت کی مثال بھی ایسی ہی ہے، جو اس کشتی میں سوار ہوا، محبت والی کشتی میں سوار ہوا، وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے الگ رہا وہ غرق ہو گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا، اصحابی کالنجوم، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح،
اللہ اکبر،
ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے.
یہ ہر ایک ستارہ ہے روشن،
ہر ایک روشن
سے چاہو روشنی لے لو.
تو علماء کرام نے دونوں احادیث کو ان کو جمع کر کے نتیجہ یہ نکالا، فرمایا اگر کوئی شخص سمندری سفر کرے یا اگر کوئی شخص صحرا میں سفر کرے، تو اس وقت چونکہ ایسی نشانیاں نہیں ہوتی جس سے آپ کو پتا چل سکے کہ میں نے کس رستے پر جانا ہے، میری منزل کیا ہے، تو اس کے لیے کیا کرتا ہے، دو چیزوں کی اسے حاجت ہوتی ہے. سمندر میں سفر کرے گا تو اسے
سفینہ چاہیے،
سفینے کی ضرورت ہوگی، دریا میں جائے گا کشتی کی ضرورت ہوگی، اور اسی طرح صحرا میں جائے گا اور سمندر میں بھی اسے ستاروں کی ضرورت ہوگی جس سے رہنمائی حاصل کرے. دونوں کی ضرورت ہے، یعنی ستاروں کی ضرورت بھی ہے تاکہ منزل کا پتہ چلے، اور سواری کی ضرورت ہے جس پر سفر کر کے منزل تک پہنچا جا سکے. تو فرمایا یہی حال اس شخص کا ہے کہ جو اہل بیت کی محبت بھی رکھتا ہے، صحابہ کی محبت بھی رکھتا ہے، صحابہ کی محبت کی روشنی میں وہ منزل کا تعین کرتا ہے, رہنمائی لیتا ہے, اور اہل بیت کی محبت کی سواری میں سفر کر کے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے.
اللہ فرماتے ہیں نا کو اور ناؤ کہتے ہیں کشتی کو, تو ان دونوں کو جمع کر کے اعلیٰ حضرت نے ہمارا عقیدہ بیان کیا. راشد بھائی اہل بیت کی تعریف بھی آپ بیان کر دیں نا ساتھی.
دیکھیے اہل بیت کا اگر لفظی معنی دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے گھر والے,
ٹھیک ہے.
اب علماء کرام نے اس کی مختلف تفاسیر بیان کی ہیں, مختلف اس کی توضیحات بیان کی ہیں, مختلف اقوال ہیں اس بارے میں. جو راج قول ہے اس بارے میں عرض کرتا ہوں. آیت کریمہ ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والو, اللہ تبارک و تعالی تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو, رجس کو دور فرما دے اور تمہیں خوب ستھرا اور پاکیزہ کر دے. اس کے تحت علماء کرام نے, مفسرین عظام نے, جس میں امام بغوی, علامہ خازن بھی شامل ہیں, اور تابعی علامہ مجاہد اور علامہ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بھی شامل ہے, اور صحابی رسول حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی کے قائل ہیں کہ اس سے مراد ہیں حضرت علی المرتضی شیر خدا, بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور امام حسن اور امام حسین. اسی کی تائید ایک اور آیت کریمہ سے بھی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. سبحان اللہ. اے محبوب تم فرماؤ کہ میں تم سے اس دین کی تبلیغ پر کچھ اجر نہیں مانگتا سوائے قرابت کی محبت کے, قرابت داروں کی محبت کے. اس کے تحت سید المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں, جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرابتک, آقا آپ کے اہل قرابت کون ہیں؟ ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم, جن سے محبت کرنا ہم پر واجب اور ضروری قرار دیا گیا ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ علی ہیں, وہ فاطمہ ہیں, اور ان کے شہزادے حسن اور حسین ہیں.
سبحان اللہ.
اسی طرح ایک حدیث پاک ہے حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اس حال میں تشریف لائے, اور ایک روایت میں کہ آپ گھر میں تشریف فرما تھے کہ آپ نے اپنی مبارک چادر آپ نے پھیلائی, اور اس میں ایک طرف حضرت علی تھے, ایک طرف بی بی فاطمہ تھی, اور آپ کی دونوں رانوں پر, ایک پر امام حسن اور ایک پر امام حسین تھے. آپ نے اپنی چادر ان پر اڑھا دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح آپ نے دعا کی اللہم هؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا.
اللہ
اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں, ان سے ناپاکی کو, رجس کو دور فرما اور ان کو خوب ستھرا اور پاکیزہ فرما.
کیا بات, ماشاءاللہ.
اچھا اسی طرح بعض مفسرین جو ہیں جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شامل ہیں, اور مشہور تابعی حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی موقف ہے کہ اس سے مراد ہیں ازواج مطہرات,
ٹھیک ہے,
امہات المؤمنین, نبی پاک علیہ السلام کی مبارک بیویاں,
وہ بھی اہل بیت میں وہ بھی شامل,
اہل بیت میں وہ بھی شامل ہیں, کیونکہ یہ گھر والے ہیں,
اہل والے,
اہل والے,
اہل یعنی والے,
یعنی یہ گھر والے خاص طور پر
گھر میں
یہ بھی رہتے تھے,
ٹھیک ہے,
نسب کے اعتبار سے وہ
اہل بیت سکنا بھی غالباً,
اہل بیت سکنا, جی اہل بیت سکنا میں یہ بھی شامل ہیں, کیونکہ یہ جو 22ویں پارے کی آیات کریمہ ہے اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی یعنی کہ ازواج مطہرات ہی کا ذکر چل رہا ہے, ان کی عظمت و شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے.
صحیح.
تو اسی کے تحت یہ آیت کریمہ بھی آئی ہے. تو اس سے بعد نے فرمایا کہ اسے امہات المؤمنین بھی شامل ہیں. بعض مفسرین نے فرمایا کہ اہل بیت سے مراد نبی پاک علیہ السلام کے چچا جو ایمان لے کر آئے, جیسے حضرت عباس بن عبد المطلب ہیں, حضرت حمزہ ہیں, تو یہ جو ایمان لے کر آئے وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں. اچھا اور احادیث اس طرح کی بھی ملتی ہیں کہ جس میں نبی پاک علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی فرمایا کہ یہ بھی ہمارے اہل بیت میں سے شامل ہیں.
غالباً علماء اس کی تقسیم کرتے ہیں نا, اہل بیت سکنا, اہل بیت اعزازی اور اہل بیت
نسبی.
تو یہ تین علماء کرام نے کیٹیگریز کی ہیں.
حسنین بھائی, نبی پاک علیہ السلام کی اولاد پاک کا ذکر ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تبارک نے آپ کو صاحبزادوں سے بھی نوازا, صاحبزادیوں سے بھی نوازا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صاحبزادے ہوئے یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے, ان کے بارے میں آپ تذکرہ خیر فرمائیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ بہت پیارا ہے اور آج واقعی ذکر ان کا ہے جو امام الانبیاء ہے, ذکر ان کی اولاد کا ہے جو سرکار اعظم ہے, جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے سارے انبیاء سے فضیلت والا بنایا اور سب سے زیادہ فضیلت آپ کو عطا فرمائی. اب جب امام الانبیاء پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں تو آپ کی اولاد کتنی عظمت والی ہوگی. صحابہ کرام سے عقیدت محبت, آپ کی آل سے عقیدت و محبت ہمارے لیے کتنی ضروری ہے یہ ہم نے ابھی سن لیا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا تذکرہ کرنا بھی ہمارے لیے باعث نعمت ہے, باعث اجر ہے کہ ابھی ہم نے حدیث بھی سنی, انبیاء کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں کا ذکر کرنا یہ گناہوں کے لیے کفارہ.
کیا بات.
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چار صاحبزادیاں اور راجہ کول کے مطابق تین صاحبزادے.
راجہ کیا ہوتا ہے؟
یعنی مشہور اور معروف, جس پر سب علماء کرام نے اتفاق,
اکثریت کا اتفاق ہے,
اکثر کا جس پر علماء کا اتفاق.
ٹھیک ہے.
ان تین آپ کی جو اولاد, آپ کے جو شہزادے ہیں, ان میں حضرت سیدنا قاسم, حضرت سیدنا عبداللہ اور حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم.
تو یہ جو طاہر اور طیب, یہ دو الگ الگ ہیں؟ مزید
جی, علماء نے لکھا کہ طاہر اور طیب یہ بھی آپ کی اولاد تھی, اور ایک قول یہ کہ جو حضرت سیدنا عبداللہ آپ کے جو صاحبزادے تھے انہی کا لقب طاہر و طیب.
مشہور یہی ہے غالب,
مشہور جی یہی ہے, یہ بھی راجح قول ہے.
ٹھیک ہے, یہی جو ہے آپ نے بڑا اچھا نکالا,
سبحان اللہ.
ٹھیک.
تو آپ کے جو پہلے صاحبزادے تھے وہ حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ تھے, اور انہی کی نسبت سے آپ کی کنیت ابو القاسم.
ابو القاسم بھی اور خود قاسم نعمت بھی.
سبحان اللہ. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت ہی سے پہلے دنیا میں تشریف لے آئے تھے. اب ان کی وفات کے متعلق علماء نے اختلاف فرمایا. کچھ فرماتے ہیں کہ ان کی وفات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلان نبوت سے پہلے ہی ہو گئی, کچھ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے بعد آپ کی وفات ہوئی. اور علماء نے لکھا, مدنی چینل کے ناظرین, ہم قرآن پاک کی اکثر ایک سورت ہے سورہ کوثر, اس کی تلاوت کرتے ہیں. علماء نے لکھا کہ اس کا شان نزول یہ بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو آس بن وائل نے یہ جملہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ابتر ہو گئے, یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد اب اس دنیا میں نہیں رہی. تو اللہ تبارک و تعالی نے پوری سورت سورہ کوثر نازل فرمائی کہ انا اعطیناک الکوثر, اے محبوب ہم نے آپ کو کثرت دی ہیں, ہم نے آپ کو بلندیاں دی ہیں. ان شانیہ کا ہوا الابتر, آپ کا جو دشمن ہے, آپ سے جو محبت نہیں کرتا ہے, محروم تو وہ ہے.
صحیح, صحیح.
ساری نعمتوں سے محروم تو وہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح کا معاملہ فرمایا کہ یہ آس بن وائل, ان کے دو جو ہے وہ شہزادے تھے جن کا نام عمر اور اسد آتا ہے, یہ دونوں کے دونوں بعد میں اسلام لے آئے تھے اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آ گئے.
سبحان اللہ.
اور یہ دونوں کے دونوں اپنے والد کے نہ تو وارث بنے اور نہ وہ ان کے وارث بنے. گویا کہ دنیا ہی میں جس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ گویا کہ ایک نازیب جملہ کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابتر ہو گئے, دنیا میں وہی ابتر
ہو گیا.
سبحان,
اولاد ہوتے ہوئے ابتر ہو گیا.
بالکل,
کیونکہ وہ غیر مسلم مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا اس حدیث کے مطابق.
مدنی چینل کے ناظرین, یاد رہے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ساری اولاد حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ سے تھی, سوائے آپ کے ایک شہزادے حضرت سیدنا ابراہیم کے. کہ آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صاحبزادے تھے جو حضرت سیدتنا ماریہ رضی اللہ تعالی انہا سے اس دنیا میں تشریف لائے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ شہزادے بھی بڑی فضیلت والے تھے. یہ شہزادے بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کے متعلق آتا ہے کہ جب آپ کا وصال ہونے لگا تو عرب کے لوگوں میں یہ مشہور تھا کہ جب کوئی ایک عظیم شان والا شخص اس دنیا سے چلا جائے یا جب کوئی عظیم معاملہ ہو جائے تو پھر سورج گہن ہو جاتا ہے.
ان کا
یہ مشہور تھا, ان کے ہاں یہ عقیدہ ان کے دلوں میں یہ راسخ تھا. تو اللہ تبارک و تعالی کی شان کہ جب حضرت سیدنا ابراہیم کا انتقال ہوا تو سورج گہن ہو گیا.
ٹھیک ہے,
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان شہزادے کا جب انتقال ہوا اور سورج گہن ہوا تو اب لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ وہی معاملہ ہے,
یعنی جو ہم سمجھتے وہ درست ہے.
بالکل. تب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی کی بھی زندگی اور کسی کی بھی موت کی وجہ سے سورج گہن نہیں ہوتا ہے. یہ عقیدہ بالکل غلط ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک شہزادے حضرت سیدنا عبداللہ بھی تھے, آپ کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کی عظمت, ان کی شان, ان کی فضیلت سمجھنے کی اور ان سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تینوں شہزادے بچپن ہی میں انتقال کر گئے, کچھ ماں کچھ حیات رہی, کچھ زیادہ رہے کچھ کم رہے, اور ان کا انتقال ہو گیا.
حضرت ابراہیم کے بارے میں تو آتا نا, ایک مرتبہ آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دانے اس پہ دانی جانی بٹھائے ہوئے تھے اور حضرت ابراہیم کو اپنے بائیں جانب جبریل امین آئے.
اللہ
جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو ایک ساتھ جمع نہیں فرمائے گا, آپ ان میں سے کسی ایک کا انتخاب فرمائیں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ علماء نے تشریحات میں بیان فرمایا کہ حضور نے سوچا کہ اگر میں ابراہیم کا انتخاب کرتا ہوں تو فاطمہ و علی رضوان اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں غمزدہ ہو جائیں گے, میرے غمگین ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی غمزدہ ہو جائیں گے, اور اگر میں حسین کا انتخاب کرتا ہوں تو پھر یہ غم میں ہی سہ لوں گا کہ حضرت ابراہیم کا انتقال ہو جائے گا لیکن فاطمہ و علی وہ غمگین نہ ہوں گے. تو آپ نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا, اس کے تین روز کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے. پھر اس کے بعد جب بھی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو آپ صحابہ کو مخاطب کر کے فرماتے کہ حسین وہ ہے جس پر میں نے اپنے بیٹے کو قربان
کیا,
وہی بیٹے تھے جن کی خوشخبری جبرائیل امین نے بھی آپ کو آ کر دی کہ جب حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی تو ابراہیل امین آپ کی بارگاہ میں آئے اور آپ کو یوں سلام عرض کیا, السلام علیکم یا ابا ابراہیم.
اللہ اکبر,
یہ وہی ابراہیم ہے کہ جب ان کا انتقال ہونے لگا نزعہ کا عالم تھا, محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے گلے لگایا.
اللہ,
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ شفقت کے آنسو ہیں, دل غمگین ہے لیکن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی ہوں, اس چیز کی طرف نہیں جاتا ہوں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع.
اس میں دیکھیں ہمارے لیے بھی درس ہے, بعض افراد کے ہم بھی دیکھتے ہیں کہ بچپن ہی میں بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے, اس پر یقیناً غم ہوتا ہے, خاص طور پر ماں کو بہت زیادہ ہوتا ہے, تو اس میں صبر کرنا چاہیے, اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اولاد دینے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہی موت عطا فرمانے والا ہے, جس نے نعمت عطا کی ہی وہی نعمتوں کو واپس لینے والا ہے, اس پہ صبر کریں اور اس پر احادیث میں اجر کی بھی بشارت ہیں. مدنی چلا کے ناظرین, نبی پاک کی اولاد اور آپ کے گھر والوں کے حوالے سے ہم تذکرہ سن رہے ہیں, ان کے بارے میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کے بارے میں سنا, اہل بیت کے فضائل سنے, اور ان کے بارے میں محبت رکھنے کے بارے میں جو ہمیں تعلیم دی گئی اس بارے میں ہم نے سنا, تو اس سے ہمیں درس ملا کہ ہمیں اہل بیت کی محبت اور نبی پاک علیہ السلام کی آل کی عظمت ہمارے دل کے اندر ہونا ضروری ہے. مزید انشاءاللہ اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے, کچھ کالز لے لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. جی کال دیجئے گا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الحمدللہ فیضان صحابہ و اہل بیت سلسلہ جاری و ساری ہیں. میں اس سلسلے میں ایک سوال پوچھنا تھا, کیا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے؟
زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے. جی جواب عنایت فرما دیں.
امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نہیں تھے, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک بھی اس وقت کم و بیش 7 سال تھی جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا
سارے ظاہری،
کیونکہ امام حسین پیدا ہوئے تھے 4 سنہ ہجری میں،
ٹھیک ہے،
4 سنہ ہجری میں آپ پیدا ہوئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 سنہ ہجری میں وصال فرمایا، تو اس وقت آپ کی عمر بارہ کم و بیش 7 سال تھی، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو امام حسین کے بیٹے ہیں،
ٹھیک ہے،
تو تابعی
تابعی کے ہیں مگر اہل بیت میں شامل،
اہل بیت طہار میں شامل.
بڑھتے ہم سلسلے میں اپنے سیگمنٹ کی طرف، ہم روزانہ اس سلسلے میں کچھ سیگمنٹس بھی لے کر آتے ہیں جس میں آپ کے لیے معلومات کا ایک خزانہ ہوتا ہے. سیگمنٹ کا نام ہے با پردہ دلیر خواتین.
باغ جنت کی ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت.
مدنی چینل کے ناظرین، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، آفتاب نبوت چمکا اور اس کی مبارک کرنیں مکے اور مدینے کے گھر والوں پر پڑی، اہل مکہ و اہل مدینہ پر پڑی، تو اس کی چمک نے ان سب کو چمکا دیا. جو جو دامن مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وابستہ ہوتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دین و دنیا میں ایسا چمکایا کہ آج ہم ان کی چمک پاتے ہیں، ان کے مبارک ذکر سے اپنی زندگیوں میں چمک پیدا کرتے ہیں. اور انہی چمکیلے اور اجیالے حضرات میں سے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک گھر تھا کہ جن کے والد گرامی حضرت یاسر اور جن کی والدہ ماجدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ دامن اسلام سے وابستہ ہوئیں اور دامن مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تھاما، یہ دونوں ہستیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے بعد دعوت ایمان دینے پر یہ مشرف با اسلام ہوئیں. اس میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بہت اہم قصہ ہے کہ آپ جب ایمان لے کر آئیں تو آپ کے قبیلے نے، آپ کے گھر والوں نے اور آپ کے قریب کے لوگوں نے آپ پر ظلم و ستم کیے، یہاں تک کہ آپ کو اتنا ستایا گیا کہ جس کی حد ہو گئی اور اس کی کوئی مثال نہیں ملتی تاریخ میں. ابو جہل نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور یہ کہا کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ، اس نئے دین کو چھوڑ دو اور ہمارے آبا و اجداد کے دین میں واپس آ جاؤ، لیکن یہ کوہ استقامت بن کر اور ایک صابرہ خاتون بن کر یہ اسلام پر ڈٹی رہی، دلیر جرأت و بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دم بھرتے ہوئے اسلام سے ذرہ برابر بھی پیچھے نہ ہٹی. یہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ تھی کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت کرنے والی تھی، حضور کی تعلیمات ان کے سامنے تھی، ان پر ظلم و ستم کیا گیا، ان کو ستایا گیا، یہاں تک کہ ابو جہل نے ان کو شہید کر دیا. اور یہ اسلام کی پہلی شہیدہ تھی جن کو اسلام لانے کی وجہ سے، ایمان لانے کی وجہ سے شہید کیا گیا، لیکن یہ ذرہ برابر بھی ان کے پائے استقلال میں جنبش نہ آئی اور انہوں نے اپنے ایمان کو مزید مضبوط کر لیا اور اس محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو کوہ استقامت بنا دیا اور استقامت کا پہاڑ بن کر انہوں نے اسلام پر ہی جان دی، ایمان پر ہی ان کا خاتمہ ہوا. اور ابو جہل کے ظلم و ستم کی وجہ سے آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئیں. یہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ وہ خاتون ہیں کہ جن کو اسلام میں سب سے پہلے شہادت کا شرف حاصل ہوا صرف اس وجہ سے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائیں، حضور کے دین سے وابستہ ہوئیں اور ان پر ظلم و ستم کیا گیا جس کی وجہ سے یہ شہید ہوئیں. تو اس میں ہمارے لیے بھی درس ہے کہ اسلام کے راہ میں، ایمان کی راہ میں، نیکی کی دعوت میں اگر جتنی بھی تکلیفیں آئیں، مصیبتیں، آزمائشیں آئیں، اس پر صبر کرنا چاہیے کہ جو ان پہ صبر کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد فرمائے گا.
صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ کے حوالے سے ہم نے سنا، جو با پردہ ایک دلیر خاتون تھی اور اسلام کے لیے انہوں نے جان دی. اللہ تعالی ان کے صدقے ہمیں بھی اسلام کی سچی محبت اور اسلام کی خاطر کچھ کر لینے کا جذبہ عطا فرمائے. سلسلہ ہے سیدان صحابہ و اہل بیت اور اولاد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہے. غلام محی الدین بھائی کا ابھی آپ نے ایک مدنی گلدستہ بھی سنا. واپس بڑھتے ہیں غلام محی الدین بھائی کی طرف. آپ سے حضور سوال یہ کہ حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صاحبزادی ہیں حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے متعلق کچھ آپ ارشاد فرمائیں.
یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے بڑی شہزادی تھی.
واہ،
شہزادی یہ کون ہیں؟ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا. اور یہ اعلان نبوت سے 10 سال پہلے یہ ان کی ولادت ہوئی، جبکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک عمر شریف 30 سال تھی.
صحیح،
ظاہری اعتبار سے. اور یہ ابتدا اسلام میں ہی مسلمان ہو گئی تھی.
سبحان اللہ.
اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کا نکاح ابو العاص جو کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے تھے اور آپ کی بہن حضرت حالہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے تھے، آپ کی سفارش پر سیدہ زینب کا نکاح سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو العاص سے کیا،
ٹھیک ہے،
جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں یہ بھی اسلام لے آئے اور دامن اسلام سے وابستہ ہوئے۔ اب یہ مکہ مکرمہ میں موجود تھیں تو پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو مکے سے مدینے کی طرف آنے کا حکم ارشاد فرمایا اور پھر انہوں نے ہجرت کی۔ قبل ہجرت یعنی ہجرت سے پہلے غزوہ بدر کا مارکا پیش ہوا، ان کی ہجرت سے پہلے غزوہ بدر کا مارکا ہوا، اور اس وقت ان کے جو شوہر تھے ابو العاص وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لائے گئے اور گرفتار ہو کر وہاں پہنچے۔ ان کو پتہ چلا کہ میرے شوہر مدینے میں حضور کی بارگاہ میں، تو انہوں نے اپنا ہار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھیجا۔ یہ وہ ہار تھا جو آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو جہیز میں دیا۔ اب جب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ ہار دیکھا تو آپ سمجھ گئے اور آپ نے ابو العاص کو چھوڑ دیا، اور اس شرط پر اور اس وعدے پر کہ تم جا کر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو حضور کی شہزادی تھی ان کو مکے سے مدینے کی طرف
روانہ
اور اپنی امان میں ان کو مدینے چھوڑ کر جاؤ گے، ان کو وہاں سے روانہ کریں گے۔ تو انہوں نے وعدے کو قبول کر لیا اور پھر یہ مکہ مکرمہ چلے گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے اپنے وعدے کے مطابق سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے بھائی کنانہ کے ساتھ بخیر و عافیت ان کی امان اور ان کی حفاظت میں مکے سے مدینے کی طرف سفر کروایا اور ہجرت کی طرف انہوں نے آگے بڑھایا۔ اب دوران ہجرت علماء نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ جب آپ حدود مکہ سے باہر کی طرف تشریف لے گئیں اور ہجرت کرنے کے لیے آگے بڑھی تو پھر مکہ والے آپ کی راہ میں رکاوٹ بنے اور آپ کو ہجرت کرنے سے منع کیا، چونکہ آپ تو مسلمان ہو چکی تھیں اور اس وقت تقریباً تمام ہی صحابہ کرام مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر چکے تھے، لیکن جن کا عذر تھا تو وہ مکہ مکرمہ میں موجود تھے۔ اب یہ جب ہجرت کرنے کے لیے آگے بڑھی تو مکہ والوں نے رکاوٹ ڈالی اور کفار مکہ نے آپ کو روکا، یہاں تک کہ ہبار انہوں نے آ کر یہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے،
صحیح،
یہ آگے بڑھے اور انہوں نے جو ہے نیزے سے حضرت سیدہ زینب کو ڈرایا، تو آپ جو ہے نیزے سے بچنے کے لیے تھوڑا سا پیچھے کی طرف ہٹی تو آپ سواری سے نیچے گر گئے اور سواری سے نیچے تشریف لائی جس سے یہ زخمی ہو گئی۔ بہرحال آپ کنانہ کے ساتھ مکہ المکرمہ سے پھر وہاں سے روانہ ہوئی اور کنانہ نے آپ کی حفاظت کے لیے اپنے تیر چلانا شروع کی اور اہل مکہ کو سمجھایا کہ اب تم نے کچھ نہیں کرنا کیونکہ میرے بھائی نے مجھے حفاظت کا ذمہ دیا ہے اور یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں سیدہ زینب کو مدینے تک بخیر و عافیت سے سلامتی کے ساتھ پہنچاؤں۔ تو اب آپ پھر مدینہ طیبہ پہنچی اور مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد وہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالی میں رہی، مقیم ہوئی اور وہاں رہنے لگیں، اور پھر سات ہجری میں ابو العاص مسلمان ہوئے،
سبحان اللہ۔
پھر یہ حضرت سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دامن کرم سے جب وابستہ ہوئے تو پھر یہ بھی ہجرت کر کے مدینے میں آ گئے اور مدینے میں رہنے لگے، اور پھر 8 ہجری میں یعنی 1 سال کے بعد سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اسی زخم کی وجہ سے جس کی وجہ سے وہ ہبار نے جو ڈرایا اور آپ سواری سے نیچے تشریف لائی نیچے گر گئیں، اسی زخم کی وجہ سے آپ کا انتقال ہوا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا افضل بناتی، میری بیٹیوں میں سب سے افضل تھی، کہ اسی بدفیہ کہ میری طرف آنے کی وجہ سے ان کو مصیبت اور ان کو یہ زخم لگا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے فضائل بھی اس طرح بیان فرمائے۔ پھر ان سے ایک شہزادے ہوئے جن کا نام تھا حضرت علی، اور ایک شہزادی تھی جن کا نام تھا حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ قریب البلوغ یعنی بالغ ہونے سے پہلے پہلے انتقال کر گئے، اور حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور کی نواسی تھی، حضور بڑی محبت فرماتے تھے، یہاں تک کہ ان کو اپنے شانوں پہ بٹھاتے، جس طرح حسنین کریمین کے بارے میں آتا ہے نا، یہی محبت اپنی نواسی سے فرماتے۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک مرتبہ بہت قیمتی ہار حضور کی بارگاہ میں آیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہار لے کر گھر میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا جو مجھے اہل بیت میں سے سب سے زیادہ پسند ہے میں اس کو یہ ہار دوں گا۔ اب ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یہ سمجھی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہم میں سے کسی کو یہ ہار دیں گے،
حضرت عائشہ کو دیں گے شاید،
ہاں سیدہ عائشہ یہ سمجھی کہ ہمیں دیں گے، اور اس طرح تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ہار حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گلے میں اپنے ہاتھوں سے پہنایا، اتنی محبت تھی۔ یہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تعارف تھا، اللہ تعالیٰ ان کی سچی محبت اور ان کا فیضان ہم پر جاری فرمائے۔
امامہ یہ بھی نام بھی بڑا پیارا ہے، ہمارے ہاں جو نام رکھنے کا ایک ہوتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ نام رکھا جائے، تو نبی پاک کی ایک نواسی ہے ان کے نام پر اپنی بچیوں کے نام اماما بھی رکھے جا سکتے ہیں.
پتہ ہی نہیں کہ حضور کی نواسی بھی
نواسی ہیں,
نواسے
اتنی پیاری نواسی کے نبی پاک اتنی محبت فرماتے ہیں, سبحان اللہ. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ خیر ہوا. حسنین بھائی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہیں, ان کے بارے میں آپ کچھ فرمائیے.
جی, نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک صاحبزادی ام کلثوم بھی ہیں. اچھا, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک شہزادی حضرت رقیہ بھی ہیں. ان دونوں کا نکاح ابو لہب کے بیٹوں سے ہوا تھا.
ٹھیک ہے.
حضرت سیدنا ام کلثوم کا نکاح اطیبہ بن ابو لہب سے ہوا, اور حضرت رقیہ کا نکاح جو ہے وہ عتبہ سے ہوا.
ٹھیک ہے.
یہ دونوں ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دونوں ہی شہزادی, آپ نے اعلان نبوت سے پہلے ہی ان کا نکاح ان دونوں سے فرما دیا تھا. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو ابو لہب نے اپنے بچوں کو یہ کہا کہ اگر مجھ سے رشتہ قائم کرنا چاہتے ہو تو ان دونوں کو طلاق دے. دونوں بچوں نے باپ کے حکم کی تعمیل کی اور دونوں صاحبزادیوں کو طلاق دے دی. اور یہ وہی دونوں صاحبزادیاں ہیں جو یکے بعد دیگرے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجیت میں,
جن کی وجہ سے عثمان غنی
دو نوروں والے. اچھا, جب ان کے شوہر نے انہیں طلاق دی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بد دعا دی کہ اللہ تبارک و تعالی ان پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا
فرمائے.
کہتے ہیں ابو لہب ایک مرتبہ اپنے اس بیٹے کے ساتھ ملک شام تجارت کے لیے سفر پر نکلا تو ایک گرجا گھر کے قریب انہوں نے قیام کیا کہ یہاں پر رات گزاری جائے. تو گرجا گھر کا جو رکھوالا تھا اس نے کہا کہ دیکھو یہاں درندے بہت زیادہ ہیں. تو ابو لہب نے کہا کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے کے لیے درندوں کی بد دعا دی ہے, لہذا ان کے ارد گرد سارا سامان رکھ دو اور سامان کے درمیان اسے لٹاؤ اور اس کی دیکھ بھال کرو.
ٹھیک.
گویا کہ ابو لہب کا بھی عقیدہ تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو نکل جائے
وہ پورا ہوتا
پورا ہونا ہے, وہ قبول ہونا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پورا فرمانا ہے. کہتے ہیں کہ جب رات ہوئی تو پھر ایک شیر آیا, اس نے ہر ایک کے جسم کو سونگنا شروع کر دیا, لیکن پھر اچانک اس پر جھپٹا اور اسے چیر پھاڑ کر رکھا. سارے لوگ جاگے اور اسے اس شیر کو دیکھا کہ وہ شیر تو ہے ہی نہیں, وہ ملا ہی نہیں, گویا کہ کہاں سے آیا اور کہاں چلا گیا, لیکن اس کا کام تمام کر گیا.
اللہ,
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صاحبزادیاں بڑی مقرب تھی.
حضرت رقیہ کے بارے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیں.
حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی جو ماشاء اللہ ہمارے حسین بھائی نے ذکر کیا تقریباً یہی ہے کہ آپ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے عتبہ سے آپ کا نکاح کیا, اور یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے 7 سال پہلے پیدا ہوئی, اور ابھی آپ کی رخصت ہی نہیں ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ لہب ابو لہب کی مذمت میں نازل فرمائی. یعنی حضور نے صرف نکاح فرمایا تھا, ابھی رخصت ہی نہیں ہوئی تھی.
ٹھیک ہے.
عتبہ سے نکاح کیا جو کہ ابو لہب کا بیٹا تھا. اب چونکہ ابو لہب نے آ کر حضور کی بارگاہ میں گستاخی کی تھی اور کہا تھا محمد علی صلاۃ والسلام یہ ابتر ہو گئے, یعنی ان کی اب نسل ختم ہو گئی, جب یکے بعد دیگر شہزادوں کا انتقال ہوا, اور کہا کہ اب وہ ختم ہو گئے معاملہ, اب آپ کا دین کون چلائے گا آپ کے بعد جب آپ کے بیٹے ہی نہیں رہے. تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لفظ اس نے استعمال کیا تھا نا, تبلک, یہ الفاظ استعمال کیے تھے سرکار کے لیے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی الفاظ پوری صورت اس کی مذمت میں بیان کر رہی, تبت یدا ابی لہب.
اللہ اللہ.
اب جب یہ صورت بیان ہوئی اور اس کی رسوائی مسلمانوں میں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مذمت اور تمہاری شناعت پر پوری ایک صورت نازل کی ہے, تو یہ آگ بگولا ہو گیا, اور پھر اس نے اپنے دونوں بیٹوں سے جا کر کہا کہ تم ان دونوں کو طلاق دو. یعنی عتیبہ سے کہا کہ تم ام کلثوم, اور عتبہ سے کہا کہ تم حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو طلاق دو. تو عتبہ نے پھر اس کے کہنے پر مجبور ہو کر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دی. پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے بعد ان کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا, اور پھر آپ نے ان کو ساتھ لے کر پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی, اور پھر حبشہ سے مکہ المکرمہ کی طرف ہجرت کی, اور اس طرح کہ یہ دونوں پہلے حبشہ کی طرف گئے, پھر حبشہ سے مکہ مکرمہ کی طرف آئے. تو یہ اعزاز پھر آپ دونوں حضرات نے پایا کہ صاحب الہجرتین آپ کہلائے, اور جس کی بڑی فضیلت ہے.
کیا بات.
پھر ہوا یوں کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ علیل ہو گئیں, بیمار ہو گئیں, اور اس وقت غزوہ بدر کا مار کا درپیش تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانا چاہتے تھے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تیمار دالی کے لیے روک دیا کہ تم صحیح میری شہزادی کے پاس رہو.
اللہ
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے حکم پر غزوے میں نہ گئے, بدر کے میدان میں نہ گئے, بلکہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی تیمار دالی کے لیے ٹھہرے رہے. اور پھر آپ کا جب حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مبین کی خبر لے کر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی, عین اسی وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا.
اللہ
اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں موجود تھے. پھر جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور آپ نے مجاہدین کو حصہ عطا فرمایا, تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بدر کے مجاہدین میں شامل.
کیا بات, کیا بات.
اور یہ بھی دیکھیں کہ اولاد رسول کی عظمت ہے کہ آپ میدان بدر میں گئے نہیں, لیکن صرف حضرت رقیہ جو کہ شہزادی کونین ہے, اولاد رسول کی خدمت کرنے کی وجہ سے آپ کو بدر کے مجاہدین کا ثواب اللہ نے عطا فرمایا.
کیا بات,
یہ بھی اولاد رسول کی ایک عظمت ہے. تو اللہ تعالیٰ ان سے سچی محبت نصیب فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا فیضان ہماری خواتین اسلام پر نازل فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہم سب کا بیڑا پار فرمائے.
ماشاءاللہ. حضرت رقیہ, حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوا, اور سیدہ کائنات خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ہی پیاری صاحبزادی ہیں. راشد بھائی, ان کے بارے میں آپ کچھ فرمائیں.
سیدہ کائنات, سیدۃ النساء فی العالمین, سیدہ خاتون بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مبارک نام نامی اسم گرامی فاطمہ, اور آپ کے القاب زہرا, بتول, تمام جہان والوں کی عورتوں کی سردار, اس کے علاوہ بے شمار آپ کے القابات ہیں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے پانچویں سال آپ مکہ میں پیدا ہوئیں. آپ کی شادی سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی, اور آپ سے دو شہزادے ہوئے, دو آپ کے بیٹے تھے, امام حسن اور امام حسین. اور اسی طرح دو آپ کی بیٹیاں بھی تھیں, ایک کا ام کلثوم اور ایک کا نام تھا زینب. یہ چار آپ کے بچے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بہت ہی عمدہ تربیت فرمائی, اور آپ کی تربیت کا انداز یہ تھا کہ آپ کی سب سے پہلے تربیت تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمائی. جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوا تو اس کے بعد مختلف جو پاک دامن عورتیں تھیں انہوں نے آپ کی تربیت فرمائی. ان میں نبی پاک علیہ السلام کی چچی ام الفضل ہیں جو حضرت عباس بن عبد المطلب کی بیوی ہیں, اسی طرح فاطمہ بنت اسد ہیں, اسی طرح حضرت جعفر طیار جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں, ان کی زوجہ ہیں اسما بنت امیس, اسی طرح ایک ہیں صفیہ بنت حمزہ. انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت فرمائی. اور جب فاطمہ بنت اسد کا بھی انتقال ہوا تو اس کے بعد پھر آپ کی تربیت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی.
کیا بات.
سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المؤمنین بھی ہیں, یہ فرماتی ہیں کہ جب سیدہ میری یعنی کہ پرورش میں آئی, ابھی چھوٹی عمر تھی, فرماتی ہیں کہ میں نے چاہا کہ ان کو کچھ ادب سکھاؤں, لیکن فرماتی ہیں کہ یہ تو ان کا یہ فرمانا ہے کہ تم مجھ سے زیادہ با ادب تھی,
اللہ
اور جو میں ان کو سکھانا چاہتی تھی یہ اس سے بڑھ کر با ادب اور حسن سیرت رکھتی تھی.
سبحان اللہ.
کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شہزادی ہیں. حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے ہوا. ان کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں. ان کی سیرت کا ایک پہلو کہ آپ نے شادی کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کس طرح رہیں, یہ ہماری جو اسلامی بہنیں ہیں ان کے لیے بھی بہت ہی زیادہ یوں سمجھیے کہ سبق آموز ان کی باتیں ہیں.
ٹھیک ہے.
ایک ان کو عرب کی جو عورتیں تھیں باستانہ دیتی تھیں کہ تمہاری شادی ایک ایسے مرد سے کر دی گئی ہے جو کہ غریب ہے, بظاہر اس کے پاس زیادہ مال و دولت نہیں ہے. کیونکہ جب ان کا نکاح نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی سے کیا, ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ تم سے فاطمہ کا نکاح کر دوں,
اللہ اللہ,
تو کیا تم راضی ہو؟ انہوں نے عرض کی آقا میں حاضر ہوں.
کیا بات.
اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی نے خود خواہش کا اظہار کیا تھا. بہرحال نبی پاک علیہ السلام نے ان کا نکاح فرمایا، دعائیں کی، اور پھر جب یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چلی گئی تو عرب کی بعض عورتیں ان کو تانا دیتی تھیں بی بی فاطمہ کو کہ تمہارے شوہر غریب ہیں، زیادہ مال ان کے پاس نہیں ہے، تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور لوگوں کی باتیں آقا کی بارگاہ میں عرض کی تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، میں نے تمہاری شادی ایک ایسے شخص سے کی ہے جو علم میں کامل ہیں،
اللہ،
جو حلم میں کامل ہیں۔ فرمایا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ دنیا اور آخرت میں علی میرے بھائی ہیں؟
سبحان اللہ۔
اور فرمایا کہ جب یہ آپ نے فضائل حضرت علی کے فرمایا تو بی بی فاطمہ مسکرانے لگیں اور عرض کرنے لگیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دل و جان سے اس بات پر راضی ہوں۔
کیا بات ہے!
شادی کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مبارک طرز عمل ہے، بڑا ہی یوں سمجھے کہ ہماری اسلامی بہنوں کے لیے، ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ گھر کا سارا کام خود کیا کرتی تھی،
سبحان اللہ،
کبھی بھی آپ نے زبان پر شکایت نہیں لے کر آئی، کبھی بھی حضرت علی سے شکایت نہیں کی کہ اتنے گھر کا کام ہے میں کیسے کروں۔ یہاں تک کہ 7 سنہ ہجری میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ جب باندیاں، کچھ غلام آئے تو آپ نے ایک باندی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی جس کا نام ہے فضہ، جن کا بڑا ذکر ملتا ہے۔ یہ بھی بڑی اہل بیت سے محبت کرنے والی خاتون تھی۔ حضرت بی بی فاطمہ کا آپ محبت والا انداز دیکھیے کہ آپ نے یہ نہیں کہ یہ میری غلام ہے، سارے گھر کا کام یہی کرے، حالانکہ غلاموں سے یہی معاملات ہوتے تھے، لیکن آپ نے یہاں بھی باری مقرر کی
اللہ
کہ ایک دن گھر کا کام فضا تم کرو گی، ایک دن میں گھر کا کام کروں گی۔
کیا بات!
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ جب ان کے گھر میں تشریف لے کر آئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی مبارک گود میں شہزادے ہیں، امام حسن یا امام حسین تھے، اور آپ چکی پر آٹا پیس رہی ہیں۔ تاکہ دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ فضا کو ایک کام دے دیتی، یعنی بچہ فضا کو پکڑا دیتی، یا کوئی ایک کام وہ کر لے، آپ کر لیں، اور حضرت فضا آرام کر رہی ہیں، آپ کی غلام ہے۔ بی بی فاطمہ عرض کرنے لگی کہ ابا جان، آج میری باری کا دن،
اللہ اللہ،
آج میری باری کا دن ہے، فضا کو آرام کر، یہ آپ کا انداز ہے۔ ایک مرتبہ آپ بیمار ہو گئیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ فاطمہ، کچھ کھانے کو دل کرتا ہے؟ تمہارے لیے کچھ لے کر آؤں۔ تو فرمانے لگی کہ علی، میرے والد ماجد نے مجھے یہ وصیت فرمائی ہے کہ کبھی بھی فرمائش نہ کرنا اور اس طرح کی گفتگو نہ کرنا جس سے علی پورا نہ کر سکے۔ حضرت علی نے بہت زیادہ اصرار کیا، فاطمہ بتاؤ تو صحیح کیا چاہیے تمہیں؟ تو فرمانے لگی کہ میرا دل انار کھانے کو کرتا ہے، یعنی اس لیے میں آپ سے خواہش کا اظہار نہیں کر رہی کہ اگر میں نے آپ سے خواہش کا اظہار کیا اور آپ پورا نہ کر سکے تو آپ کو رنج ہوگا،
اللہ،
تکلیف آپ کو ہوگی، دل آسردہ آپ ہوں گے۔ یہ ہے آپ کا انداز،
یعنی آپ دیکھیں نا کتنا پیارا محبت بھرا انداز ہے۔ اور یہاں پر اسلامی بہنوں کے لیے بھی، اسلامی بھائیوں کے لیے بھی یہ ایک بڑا درس ہے اس میں کہ غربت کا تانا نہ دیا جائے اور اپنی خواہشات کو بھلے مار لیا جائے مگر اپنے اندر ایسی محبت اور ایک ایسی مودت رکھی جائے کہ گھر کا ماحول نہ بگڑے، میاں بیوی کے درمیان ایک ایسی کوئی درار پیدا نہ ہو کہ ان کے رشتے کے اندر کمزوری آئے، بلکہ اس معاملے کو اچھے انداز میں آگے کی طرف بڑھایا جائے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ خیر ہوا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہیں، ان سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ ان کی محبت بھی یقیناً ایمان کی جلا کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام اولاد پاک کی ہمیں سچی محبت عطا فرمائے اور ان سے محبت کے ساتھ ہمیں ان کی سیرت پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑھتے ہم ایک سیگمنٹ کی طرف اور اس کے بعد انشاءاللہ کلام بھی سنیں گے اور کچھ انشاءاللہ مزید مدنی پھول لیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے نبوت کے جھوٹے دعوے دار۔ نبوت کے جھوٹے دعوے داروں میں ایک مسلمہ کذاب بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظاہری حیات طیبہ میں ہی اس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ اپنے آپ کو رحمان الیمامہ کہا کرتا تھا اور اس کا نام تھا مسلمہ سمامہ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے تو اس نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ آپ مجھے اپنی نبوت میں شریک کر لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ کہتے ہو تو نبوت کے معاملے میں ایک شاخ برابر بھی تمہیں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اسے اسلام کی دعوت دی مگر وہ نہ مانا۔ جب یہ اس بات سے مایوس ہو گیا کہ اس کو نبوت سے حصہ نہیں ملے گا تو اس نے خود ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا اور یہ اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور کچھ لوگ اس کے ساتھ ہو گئے اور اس نے اپنی ایک نئی شریعت گڑی
کچھ کتابیں بھی اس نے بنائی اور اس کے اندر لوگوں کو گمراہ کیا کرتا تھا، شعبدے بھی دکھایا کرتا تھا۔ اس نے اپنی نئی شریعت میں جو اس نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اس طرح کے احکام جاری کیے کہ لوگ اس کی طرف مائل ہونے لگے۔ مثلا اس نے نماز کی فرضیت کو ساقط کر دیا اور سمت کو طے کر کے کسی جہد پر رک کر کے نماز پڑھنے کو حرام قرار دے دیا۔ معاذ اللہ، شراب اور زینا بدکاری کو حلال قرار دیا۔ اس طرح یہ مسلمہ کذاب اپنی گمراہی کو پھیلاتا رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات ظاہری کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس کذاب کے ساتھ جہاد کیا اور اسے واصل جہنم کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ہاں یہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں سب سے آخر۔ اور یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر دروازہ نبوت بند ہو گیا، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، اور اس کو ماننے والے دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پختہ عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ہم ہمارے عظیم بھائی سے کچھ کلام کے اشعار بھی سن لیتے ہیں۔ عظیم بھائی، جو آپ چاہیں دو تین اشعار پڑھ دیجیے۔ صلی اللہ علی
الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ
علیہ وسلم۔
کیا بات
شادی
ہیں،
سبحان
مجھ کو۔
حسین بھائی، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہے، آپ کے گھر والوں کی خدمت بھی کی، اور سرکار علی وقار علیہ الصلوۃ والسلام کا لوگ ان کو بیٹا سمجھتے تھے، ان کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی کیا بات
آئے ہے،
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو وہ فضائل ملے۔ آپ کے غلاموں میں خاص کر حضرت سیدنا انس بن مالک کا ذکر آتا ہے۔
صحیح،
آپ کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا فرمائی، آپ 10 سال تک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے اور آپ نے دعا فرمائی، اللہم اکثر مالہ وولدہ وادخلہ الجنہ۔
سبحان اللہ،
اے رب قادر، انہیں ان کے مال میں، ان کی اولاد میں برکت عطا فرما اور انہیں جنت میں داخل فرما۔ حضرت انس کہتے ہیں دو دعائیں تو دنیا ہی میں قبول ہو گئی، کہ لوگوں کے باغ جو تھے وہ سال میں ایک مرتبہ پھل دیا کرتے تھے، لیکن میرا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتا اور میرے باغ کے پھلوں سے مشک جیسی خوشبوئیں آیا کرتی۔ فرماتے ہیں مجھے یقین ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو میرے لیے تیسری دعا تھی جنت کی، وہ بھی قبول۔
کیا بات، کیا بات!
آپ کے غلاموں میں ایک نام حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی آتا ہے۔ حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ اعلان نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس رہا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ کی قوم آپ کو لینے کے لیے آئی، لیکن آپ نے منع کر دیا کہ میں ایسے محبوب کو کس طرح، میں ایسے کریم کو کس طرح چھوڑ دوں، میں ایسے آقا کو کس طرح چھوڑ دوں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر لوگوں کو یہ کہا، لوگوں گواہ ہو جاؤ، میں نے انہیں اپنا بیٹا بنایا۔
اللہ،
اب جب نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس طرح ارشاد فرمایا تو لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو زید بن محمد کہنا شروع کر دیا۔ پھر جب اسلام کا دور آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم نازل فرمایا، ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، کہ لوگوں کو ان کے اصلی باپ کے ناموں سے پکارو، کہ یہی اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک زیادہ درست ہے۔ اس کے بعد نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے ان غلام کو زید بن حارثہ کے نام سے پکارا جانے لگا، لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام ایسی فضیلت والے کہ آپ کا نکاح نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی باندی ام ایمن سے فرمایا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک شہزادے حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، اور حضرت سیدنا اسامہ یہ وہ تھے کہ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام انہیں اور حضرت حسن کو دونوں کو گود میں ساتھ بٹھا کر کھلایا۔
سبحان اللہ، کیا بات!
اور حضرت سیدنا اسامہ کے متعلق فرماتے کہ میں اسامہ سے محبت کرتا ہوں، اے لوگوں تم بھی اسامہ سے محبت۔
کیا بات!
پھر نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس غلام کا نکاح حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کچھ اور تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا زینب کا نکاح آپ سے ہوگا۔ اب جب رب کی رضا اس طرح تھی تو حضرت زید اور حضرت زینب کے مابین کچھ معاملات ہونے لگے۔ حضرت سیدنا زید حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور اپنے معاملات کو بیان کرتے کہ یا رسول اللہ، اس طرح کا معاملہ ہے۔ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام انہیں یہی تلقین فرماتے کہ انہیں اپنے پاس ہی رکھو، انہیں نہ چھوڑو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید کو رب کا فیصلہ بیان نہ فرمایا کہ کہیں ان کے دل میں کچھ اور خیال نہ آئے۔ بالآخر چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اس میں تھی، دونوں کے مابین جدائی ہو گئی اور حضرت زینب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عقد نکاح میں آ گئیں۔ اللہ تبارک و تعالی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی نے زید بن حارثہ کو وہ مقام دیا کہ قرآن میں ان کا نام ہے، قرآن میں ان کا ذکر ہے، تاک صبح قیامت تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا اور ان کا نام لیا جاتا رہے گا، ان کے فضائل جو ہے وہ بیان ہوتے رہیں گے۔ یہی وہ صحابی ہیں جو تیر اندازی میں بہت زیادہ مشہور تھے اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وآلہ وسلم جب ایک غزوے میں تشریف لے گئے تو مدینے میں ان کو امیر مقرر فرمایا، اور ایک روایت میں 7 لشکروں پر انہیں امیر مقرر فرمایا۔ 55 سال کی عمر میں آپ شہید ہوئے، اور اس وقت بھی آپ اس لشکر کے امیر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا فضائل کہ ان کی فضیلت اتنی ہی ہمارے لیے کافی ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن میں بڑے ہوئے، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر ہی میں رہا کرتے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں ان کی خدمت کرتے، کیوں نہ پھر انہیں
فضیلت۔ کیا بات ہے، کیا بات!
سب سے پہلے ایمان لے کر، ان کے غلاموں میں سب سے پہلے ایمان بھی حضرت زید، اور ان کے جو بیٹے ہیں اسامہ بن زید، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ محبوب تھے۔
سبحان اللہ!
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ محبوب صحابی تھے۔ آقا دو عالم علیہ السلام بعض اوقات جب سواری پر سوار ہوتے تو ان کو اپنے پیچھے سوار فرما لیا کرتے تھے، اور حضرت اسامہ ہی وہ صحابی ہیں کہ جب آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری اپنی مبارک زندگی کا لشکر جو روانہ فرمایا تھا تو وہ بھی حضرت اسامہ بن زید کو اس کا امیر مقرر کیا تھا اس لشکر کا، حالانکہ جلیل القدر بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، لیکن آپ نے
حضرت یہ نو عمر تھے،
جی یہ نو عمر تھے، ابھی زیادہ بڑی عمر نہیں تھی، انہی کو آپ نے لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا تھا۔ بہرحال یہ لشکر ابھی کچھ ہی فاصلے پر گیا تھا مدینہ شریف سے کہ آقا دو عالم علیہ السلام کا وصال ہو گیا، تو یہ لشکر واپس آ گیا۔ آقا دو عالم علیہ السلام کی تدفین کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ نے پھر دوبارہ یہی لشکر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما ان کی آپ نے سپہ سالاری میں ان کو امیر بنا کر پھر روانہ کیا۔ اس وقت حالانکہ کئی لوگوں کی رائے تھی کہ آپ یہ لشکر روانہ نہ کریں، ابھی آقا دو عالم علیہ السلام کا وصال ہوا ہے اور فتنے بھی کچھ اٹھ رہے ہیں، لوگ پریشان کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ جس لشکر کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا ہو، جو آپ نے ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ یہ فرمایا کہ اگر میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، چیل کوے میرے بوٹیاں اٹھا لیں، میں اس بات کو مطلب پسند کرتا ہوں، اس سے مطلب زیادہ پسند یہ کرتا ہوں کہ آقا دو عالم علیہ السلام نے جو فرمایا نا اس بات کو پورا کروں۔
سبحان اللہ!
تو یہ
کیا بات!
حضرت ابوبکر صدیق کی بھی محبت، حضرت اسامہ بن زید کا بھی مقام،
کیا
تو
بات!
ان کو مقام حضرت زید بن حارثہ کی وجہ سے
بارے میں آتا ہے، الاسامہ تو منا اہل البیت، اسامہ بھی ہمارے
یہ اعزازی اہل بیت میں،
اعزازی۔ اسی طرح حضرت سلمان فارسی کے بارے میں فرمایا، سلمان منا اہل البیت۔
انشاءاللہ حضرت سلمان فارسی پہ ہم پورا ایک سلسلہ کریں گے اور ان کا بھی تذکرہ خیر کریں گے۔ ہمارے سلسلے کا وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے، آخر میں آپ تینوں مبلغین سے یہ مدنی پھول میں لینا چاہوں گا کہ ہم نے نبی پاک کی اولاد مبارکہ کی عظمت و شرافت و ان کا تذکرہ خیر کیا، ان کے تذکرے ان کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ ایک ایک مدنی پھول دیتے تھے۔
ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کے تذکرے اور ان کی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ان کا ادب ہم کریں، اور ان کا ادب اس لیے کریں کہ یہ جزو رسول ہیں۔ اچھا، یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے، باقی جس کی بھی نسل چلتی ہے وہ اس کے بیٹے سے چلتی ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مبارک نسل، آپ کی شہزادی کونین خاتون جنت سے چلی، اور آج دنیا کے چپے چپے میں حسنی حسینی سید پائے جاتے ہیں، الحمدللہ۔ ہمارے شاہ جی بھی ماشاءاللہ سید ہیں، تو سادات کرام کی محبت، ان کی عظمت اور ان کی الفت یہ ہمیں درس دیتی ہے ان کا ادب کرنے کا، اور الحمدللہ جیسا ادب اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے سادات کرام کا، کیونکہ یہ جزو رسول ہیں۔ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیرت مصطفیٰ میں بہت پیاری دلیل دی، کہا کہ ہمیں مدینے سے کیوں محبت ہے، مدینے کے کوچاؤں کو اسار سے، مدینے کے صحرا سے، مدینے کے ذرے ذرے سے محبت اس لیے کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے، کہ نبی سے اس کو نسبت حاصل ہو گئی، تو آج لوگ مدینے کے لیے تڑپتے ہیں، کہاں کوئی روتا ہے جنت کے خاطر، رولاتی ہے عاشق کو یاد مدینہ، کیونکہ حضور وہاں موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں رہے، وہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما رہے، اور وہاں اب بھی موجود ہیں، تو اس نسبت سے ہمیں مدینے سے محبت ہے۔ جب مدینے سے اتنی محبت ہے تو سادات کرام جو سیدزادے ہیں، جو خاص حضور کے جگر کے ٹکڑے ہیں، کیوں نہ محبت ہوگی۔ سیدی اعلیٰ حضرت یہاں تک فرماتے ہیں کہ سید سنی المذہب جیسا بھی ہو ہمیں اس کی تعظیم فرض ہے،
سبحان اللہ،
اس کی تعظیم کرنا ضروری ہے، اور اس کی تعظیم ہم سب پر لازم ہے۔ تو الحمدللہ مدنی ماحول میں جتنا سید زادوں کا ادب ہے وہ کہیں نہیں ملتا. ہمیں سیدوں کا باپو کہتے ہیں, شاہ جی کہتے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے سلسلے میں بھی ایک سید زادے موجود ہیں, حسین بھائی ہمارے. تو سید زادوں کا ادب ہی ہمیں کرنا چاہیے. اور بعض لوگ سند کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ اچھا سید ہو تو کیا ثبوت ہے, تو یہ ثبوت وغیرہ کچھ نہیں. اعلیٰ حضرت نے جب سوال ہوا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں تو اعلیٰ حضرت جلال میں آ گئے, کہا کہ تمہیں کس نے کہا کہ تم سندوں کے پیچھے پڑھو, ثبوت کے پیچھے پڑھو. جس نے یہ کہا کہ میں سید ہوں اب ہم پر اس کی تعظیم کرنا لازم
ہے.
سیدوں کا ادب ہم سب پر لازم.
کیا بات ہے, ماشاءاللہ. جی حسنین بھائی.
محسن بھائی, بروز قیامت سارے سلسلے منظر اس طرح ہوگا کہ بروز قیامت سارے نسب سارے رشتے ختم ہو جائیں, لیکن نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نسبت ہے یہ باقی رہے گی. آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ برقرار رہے گا. لہذا ان سے محبت کیجئے کہ ان سے محبت کرنا در حقیقت اللہ اور اس کے رسول ہی کو راضی کرنا ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بہت سے مقام پر متعدد احادیث ہیں کہ میری شفاعت میرے گناہگار امتیوں کے لیے ہے. اس طرح متعدد احادیث ہیں. ایک حدیث مبارکہ یہ بھی ہے, حضرت علی سے مروی ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, میری شفاعت بروز قیامت چار لوگوں کے لیے ہوگی. نمبر ایک, میری اولاد کی عزت کرنے والا. نمبر دو, ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا. نمبر تین, ان کی مجبوری کے وقت ان کے امور میں سعی یعنی کوشش کرنے والا. نمبر چار, دل اور زبان سے ان کے ساتھ محبت کرنے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ, محبت کی بات ہے. جی راشد بھائی, مدنی پھول.
اہل بیت طہار سے محبت کا ایک تقاضا تو یہ ہے کہ ان کے نام پر پروگرام کیے جائیں, محافل کی جائیں. اور ایک محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو اہل بیت طہار کے پاکیزہ نام تھے ان ناموں کو اپنے بچوں کے نام بھی وہی رکھے جائیں.
سبحان اللہ, سبحان
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے قاسم, عبداللہ, ابراہیم,
واہ,
آقا دو عالم علیہ السلام کی نواسی امامہ, آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نواسی ہے زینب, ایک ہے ام کلثوم. یہ آپ کی نواسی بھی ہیں, بی بی فاطمہ کی شہزادیاں ہیں.
اور آپ کی صاحبزادیاں,
آپ کے صاحبزادیاں زینب, رقیہ, ام کلثوم اور فاطمہ. اور آقا دو عالم علیہ السلام کے دو نواسے امام حسن اور امام حسین, اور آپ کے ایک شہزادے عبداللہ. یہ آپ کا مبارک خاندان کا ایک مدنی گلدستہ ہے.
سبحان اللہ.
اور آقا دو عالم علیہ السلام کے چچا عباس ہیں, حمزہ ہیں.
واہ,
کتنے خوبصورت نام ہیں.
آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ,
پھوپھی آپ کی صفیہ ہیں. اسی طرح اور بھی ازواج مطہرات کے مبارک نام ہیں, اگر ان کا مبارک تذکرہ ہو. سیدہ عائشہ ہیں, جویریہ ہیں, سودا ہیں, حضرت زینب بنت جہش ہیں, زینب بنت خزیمہ ہیں. اسی طرح حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ ہیں. تو یہ
ریحانہ ہیں,
ریحانہ ہیں,
حضرت
ام سلمہ ہیں,
ام سلمہ ہیں.
تو یہ پیارے مطلب خوبصورت نام ہیں. اپنی بچیوں کو نام دیجئے, اس سے برکت ملے
گی.
اپنے بچوں کو نام دیجئے, اس سے انشاءاللہ
کوئی ناموں کی طرف نہ جائیں, لیٹسٹ ناموں کی طرف نہ جائیں. اللہ کے نیک بندوں کے ناموں پہ نام رکھیں, اس کی برکت بھی ملے گی. اور اولاد رسول کی محبت اپنے دل کے اندر بڑھائیے. سلسلہ فیضان صحابہ اہل بیت آپ کے اور ہمارے دل میں محبت رسول, محبت آل رسول, محبت صحابہ بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بھی محبت اہل بیت و اصحاب کریم کا ایک بہترین ذریعہ ہے. مدنی ماحول سے وابستہ رہے انشاءاللہ عزوجل. صحابہ کی محبت, ان کی عظمت اور ان کی تعظیم, اہل بیت کی محبت, ان کی عظمت, ان کی تعظیم اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کا جو جذبہ ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ملے گا انشاءاللہ عزوجل, یہ ہماری زندگی کو سوارے گا, ہماری نسلوں کے اندر انشاءاللہ صحابہ اہل بیت کی محبت کو داخل کرے گا. اور اللہ نے چاہا ہماری نسل در نسل تمام صحابہ, تمام اہل بیت, تمام آل پاک رسول سے محبت کرنے والی, ان کی گیت گانے والی, ان کے ڈنکے بجانے والی, ان کی عظمت کے شہرے کرنے والی, ان کی تعظیم و تقریب کرنے والی ہوگی. اللہ تعالی ہمارے سلسلے کو ہمارے لیے ذریعہ نجات آخرت بنائے اور ہمیں سچی محبت عطا فرمائے, اور اسی محبت پر ہمیں ایمان کے ساتھ خاتمہ نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
باغ جنت کے ہیں بہرے مدحا خانے اہل بیت, باغ جنت کے ہیں بہرے مدحا خانے اہل بیت.